أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي بيوته وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الساحل التکریم کی بارگاہ معلی میں حدیثاً طوفتاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقتدر و محتشم سامعین کرام گرامی قدر حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت کے عنوان سے الحمدللہ گزشتہ درس میں دو درسوں میں آپ حضرات نے ضرورت نبوت کے عنوان پر ایک مختصر اور مدلل بحث سماعت فرمائی. آج کی ہماری یہ نشست ایک نئے عنوان کے ساتھ ہے جو تعارف نبوت کی ایک اہم شق ہے، منصب نبوت. نبی کا منصب کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت خدا کی خلق میں کیا ہوتی ہے، خدا کے دین میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے، کیا وہ کسی حکومت کے کسی قوم کے سربراہ ملت کی طرح ہوتا ہے، کیا اس کی حیثیت کسی مرکز ملت کی ہوتی ہے، کیا اس کو کوئی اسمبلی کے افراد منتخب کر کے اپنا صدر یا اپنا سربراہ منعقد کرتے ہیں، ایسی ہرگز نہیں بات. جو حضرات جو شخص اس زاویے سے نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ فیضان نبوت کے ایک لحظے سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا. میں اس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ آج کے درس میں بھی اور کل کے درس میں بھی آپ کے سامنے بالتفصیل پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے نبی کا تعارف اپنے دین میں کیا ہے وہ ارشاد خود فرما دیا، جو گزشتہ درس میں بھی گزرا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس آیت میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آیت ذات نبوت کا پہلا تعارف ہے، تو یہ ہر جہت کے ساتھ حضرات انبیاء اکرام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، چاہے ضرورت کی بات ہو یا منصب کی بات ہو یا عظمت کی بات ہو یا اعجاز کی بات ہو یا وجاہت کی بات ہو یا تعظیم کی بات ہو، ہر عنوان پر یہ آیت بیس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے اور مقدمہ بنتی ہے اور دعویٰ بنتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرات انبیاء اکرام میں سے حضرت آدم کو پیدا کیا تو نبی کا تعارف اللہ نے خود کس زبان سے کہا، اور رب کریم نے خود نبی کا تعارف کس حیثیت سے کرایا، اور نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کس ذات کا مالک ہوتا ہے، اس کا مقام، اس کی عظمت قرآن و سنت کے اندر اور بالخصوص رب کریم کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے، تو رب کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یہ آیت کریمہ سننے کے بعد اس کی تشریح گزر چکی ہے کہ خلیفہ کا کیا معنی ہوتا ہے، خلیفہ خلافت کی کب ضرورت پیش آتی ہے، وہ ضرورت نبوت کے عنوان سے بحث گزر چکی ہے. یہاں سے ہمیں ذہن پر زور دینے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی کہ جب یہ آیت ہمارے سامنے آ جاتی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ لفظ اطلاق بنانے والا ہوں، اس سے ایک کم علم شخص بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ نبی کا منصب خدا کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے، وہ خدا کی نیابت کرتا ہے اس عالم کے اندر، نائب مطلق ہوتا ہے. جس طرح کہ کہا گیا، ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم اس بات کو لکھا کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے اور بالخصوص ذات مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے. تو اس نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ اس آیت کریمہ کے تحت کہ وہ خدا کا نائب ہوتا ہے. فَأَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامَ نَفْسِهِ، خدا اس دنیا میں اسے اپنا قائم مقام بناتا ہے. فَأَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامَ نَفْسِهِ، اللہ اپنی ذات کا قائم مقام، نائب مطلق، خلیفہ علی الاطلاق بناتا ہے. کس چیز میں؟ فی امرہ و نہی و بیانہ و تعریفہ، کہ اس کا ہاں کہنا رب کا ہاں کہنا، اس کا نہ کہنا رب کا نہ کہنا، اس کا کسی چیز کی اجازت دے دینا وہ رب کا اجازت دینا ہے، اس کا کسی چیز سے باز رکھنا یہ رب کا گویا کہ باز رکھنا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرات انبیاء کرام کا منصب انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے، نہ ان کی بشریت عام بشروں کے برابر ہوتی ہے، نہ ان کی فضیلت کا مقابلہ عام بشریت کر سکتی ہے، اور ان کا منصب سب سے عظیم یہ ہوتا ہے کہ وہ تیور رسالت علیہ الصلاۃ والسلام جو ہوتے ہیں وہ مزاج الوہیت سے واقف ہوتے ہیں، جہاں پر رب کریم کے مزاج پاک میں جو بات ہوتی ہے اسی کو بیان کر دیتے ہیں، اور ہما وقت رب کریم کے جلوے ان کے سامنے گویا کہ آیا ہوتے ہیں کہ جو خلق کے سامنے مستور ہے اور رب کریم جو کہلوانا چاہتا ہے ان کی زبان سے کہلوا دیتا ہے، جس ساتھ چیز سے منع کروانا چاہتا ہے ان سے منع کروا دیتا ہے. تو جہاں رب کریم اپنی بات ان سے کہلوا کر کسی چیز کو زائز کر دیتا ہے، وہیں پر ان کی طبیعت کا بھی اتنا احترام ہوتا ہے کہ جس کو یہ اپنی مرضی سے ہاں کہہ دے اس کو بھی جائز کر دیتا ہے، جس کو یہ اپنی باطنی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر منع کر دیں تو گویا کہ وہ باز ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ بحث اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت حدیث کا ثبوت وہ حضرات جو اپنے زوم خیم میں اس بات کو زوم خیش میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی ہر مقصد کے لیے کافی ہے، جس طرح کہ ان کی جماعت کا ایک بہت بڑا بانی غلام پرویز اور دوسرا غلام جیلانی برق، جس کو آخری عمر میں ایمان نصیب ہو گیا تھا اور اس نے اپنی تمام ان تحقیقات جو اس کی کتاب بڑی منظر عام پر آئی دو اسلام، اس نے کہا کہ قرآن ایک اسلام اور حدیث ایک اسلام ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے گویا کہ کتاب لکھی دو اسلام. لیکن علماء ربانی نے جب اس کا تعاقب کیا اور اچھے مشورے اس کو دیے تو اس کی قسمت میں ہدایت تھی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے وہ جہنمی فتنہ ہے، حق یہ ہے کہ قرآن بھی حجت ہے اور رسول کا کلام بھی حجت ہے. جس کو آپ یوں سمجھیے، اور میں اس کو کھول کے بیان کر دوں، سر سید احمد خان، ڈاکٹر غلام پرویز یا جناب غلام جیلانی برق، جب تک اس کی تحقیقات لی جاتی رہی لیکن اتنے بے حیا ہیں کہ ابھی تک اس کی کتابیں چھاپتے ہیں، حالانکہ اس نے مرتے وقت اس بات سے رجوع کر لیا تھا اور اس بات سے توبہ کر لی تھی، لاہور میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی فریقوں سے اس بات کر دی کہ میری تحقیق اب وہی ہے جو جملہ اہل سنت و جماعت کی تحقیق ہے کہ ہاں رسول کی حیثیت، یہ نقطہ اس نے دیا کہ رسول کی حیثیت یہ ہوتی ہے، منکرین حدیث انکار حدیث کے اندر اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ رسول کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کہ اپنے قوم کا ایک سربراہ، کہ جب تک اس کی حکومت ہے، جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ مسند اقتدار پر ہے، اس کا کہاں مانا جائے گا، اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا. لیکن جب اس سے سیٹ چھینی جائے، وہ مر جائے، اس کا دور گزر جائے، تو آنے والے قوم پر گویا کہ اس کے حجت والے احکام نہیں ہوتے. جس طرح کہ آج جنرل صاحب اپنی طرف سے کئی احکام نافذ کر رہے ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے تو لہذا جنرل بھی اس کی بات مان رہا ہے، تو کرنل بھی اس کی بات مان رہا ہے، تو گورنر بھی مان رہا ہے، تو سارے وزراء مان رہے ہیں. تو یہ بات تو درست ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کئی غلط باتیں نکالی ہے جو ہر مسلمان کی نظر میں امریکہ کے ساتھ جو پالیسی اختیار کر کے، تو وہ مثال نبی کی ایک عام شخص کے ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جس طرح ایک عام سربراہ کسی قوم اور ملت کا جب وہ کسی آئین میں کسی ثبوت کو دائر کرتا ہے تو وہ ثبوت کیونکہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو جب تک وہ اقتدار میں ہے، جب تک وہ کرسی پر ہے، وہ معاملات اس کے چلتے رہتے ہیں. جب وہ کرسی سے ہٹ گیا، اقتدار اس کا ختم ہو گیا، تو پھر وہ معاملات قابل قبول نہیں ہوتے. تو معاذ اللہ، نبی پاک کی حدیث ہے تو ٹھیک، لیکن وہ جب تک تھی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بقید حیات تھے، اس وقت تک جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال ہو گیا، اب رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف قرآن ہی پر عمل ہوگا. معاذ اللہ، یہ گویا کہ انکار حدیث کی پوری زندگی، پوری تحقیق کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ ان کی جو پوری تحقیق ہے کہ حدیث کی ضرورت کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کی مثال ایک مملکت کے سربراہ کی ہے کہ وہ ایک مسلمان مملکت کے لیے آئے، انہوں نے قرآن دے دیا، قرآن پہنچا دیا، قرآن دینے کے بعد اس سے متعلق جو ضروری باتیں سمجھانی تھی وہ سمجھا دی، بس جو باتیں قرآن کی تفسیر کے تحت آئی اس کو لے لیا جائے گا، باقی یہ کہ دوسری دیگر جو باتیں تھیں وہ مانا کہ سند کے اعتبار سے اگر صحیح بھی ہے تو ہم اس کو آپ کے دور 23 سالہ دور تک مقید کر دیں گے تبلیغ کے، اور اس کے بعد اس کو نہیں چلائیں گے بلکہ اس کے بعد اسی بات کو عمل کریں گے جس کو لے کر نبی آتا ہے، یعنی قرآن. ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک عقیدہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اجماع کے خلاف ہے، یہ عقیدہ خود قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ انبیاء کرام، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے صرف مبلغ نہیں ہوتے بلکہ شارع بھی ہوتے ہیں اور اصول کو وضع کرنے والے بھی ہوتے ہیں. آج سب سے بڑی بات یہ ہے، پورے قرآن کو ٹٹول لیجیے آپ، آج منکر حدیث کبھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ اذان دینا حرام ہے، کبھی وہ نہیں کہے گا کہ جناب نماز پڑھنا حرام ہے، اس میں یہ جرت ہی نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا، ڈاکٹر پرویز سے پوچھا جاتا تو کہتے جناب نماز کو میں مانتا ہوں، جناب میں اذان کو مانتا ہوں. ہم نے کہا جناب یہ اذان تو رسول پاک نے خود وضع کی ہے، آج 1400 سال تک اس کو مانا جا رہا ہے، نماز کی رکعتیں آج مانی جا رہی ہے، نماز کا طریقہ آج مانا جا رہا ہے، روزے کا طریقہ آج مانا جا رہا ہے، حج کا طریقہ آج مانا جا رہا ہے، زکات کا طریقہ وہی ہے جو رسول کریم نے بیان کیا. تو آپ کے اس خود ہی قول سے یہ آپ کی عمارت دلیل گویا کہ منہدم ہو جاتی ہے کہ رسول کے فرامین ان کے دور تک مقید ہیں، ہرگز نہیں، قیامت تک نمازیں پڑھی جائے گی، شریعت کے احکام پر عمل کیے جائیں گے، اور وہ سارے وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، رسول نے خود کیا ہے. اذان کے الفاظ کو قرآن سے دکھا دے مجھے، نماز کی ترتیب کو قرآن سے بتا دے، یہ بتا دے کہ نماز میں رکعتیں کتنی ہیں، یہ بتا دے جناب حلال جانور کون سے، حرام جانور کون سے. قرآن نے تو صرف ایک سرسری ذکر کر کے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت شاہ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے تم پر مردار حرام کیا. اب کس قسم کا مردار حرام کیا کچھ نہیں پتا، کوئی تفصیل نہیں اس کے اندر. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون حرام کر دیا. کیسا خون حرام کیا؟ جمع ہوا خون، بہتا ہوا خون، کوئی تفصیل نہیں. ایک جگہ پر قرآن نے دم کی تفسیر کر دی ہے کہ جناب بہتا ہوا خون حرام، فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو ہم نے حرام کر دیا. اب صرف قرآن سے خنزیر کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، یہاں پر وہ سارے باہم جانور کہ جس سے پرویز صاحب، سر سید صاحب، غلام گیلانی، برق کے متبعین، وہ تمام جو آج بھی بھاگتے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے، کسی فارمی دکان پر جا کر مرغی کو تو ذبح کرتے ہیں لیکن کتے کی فرمائش نہیں کرتے. ان سے پوچھا جائے جناب کہ کتے کے ذبیحے کے قائل کیوں نہیں آپ، اس کی حلت کے قائل کیوں نہیں؟ پورا قرآن الف لام کلیف سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ لیجئے، آپ کو اس کی حرمت نظر نہیں آئے گی. اگر نظر آئے گی یا تو امام اعظم کے دامن میں نظر آئے گی یا رسول اللہ کے پاس نظر آئے گی. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے شریعت مطہرہ، احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کو سمجھنے کا تصور پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ واقعی ضدیں جب ہوتی ہیں تو اچھائیاں متعارف ہوتی ہیں. یہود و نصارہ نہ ہوتے تو ایمانداروں کے حق میں اتنی آیتیں کہاں اترتی، اور ان کی گویا کہ جمال و کمال کی بات کہاں کی جاتی، جنت میں ان کی تعداد اور کثرت کا ذکر کہاں ہوتا. تو یقین اگر یہ بدبخت نہ ہوتے اور ایسی بات نہ کرتے تو ہم کمال نبوت کی جستجو کب کرتے، ہم منصب نبوت کی جستجو کب کرتے، اس کی چاشنی سے اپنے دل و دماغ کو بیدار اور پر مغز کب بناتے. تو یقیناً اگر انہوں نے چھیڑ خانی کر دی تھی تو غیر المغضوب علیہم الضالین کا اگر ذکر نہ ہوتا تو اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کی قدر کہاں پر آتی. یوم ندعو کل اناس بامام کہہ کر وکونوا مع الصادقین کی قدر کہاں پر آتی. تو یقین رب کریم خود یہ چیزیں گویا کہ اپنے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایسی خلق اس نے پیدا کی ہے کہ جس کے سامنے حق کو بھی واضح کیا، باطن کو بھی واضح کیا، لیکن وہ شیطان کے ایسے شیدائی ہوئے کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطن کو لیا. تو اللہ رب العزت نے باطل چیز والوں کے مقابلے کے لیے اہل حق کو اپنی رحمت، اپنے عرفان اور اپنے انوار سے ایسا منور کیا ہے کہ جس کو ذکر کرتے کرتے وہ قبر تک جانے تک اس کو زندہ رکھتے ہیں، جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، اس بکواس سے ان کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں قرآن نے گویا کہ الگ کر دی ہے، ان کو صراط الذین انعمت علیہم کہا، ان کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، یہ دونوں کی تفسیر الگ کر دی. اب دیکھیں یہاں پر نبی کا منصب کیا تھا، یہاں پر صرف ان کا رگڑا نہیں ہے، ان آیتوں میں صرف ان کا رد نہیں ہے بلکہ ان کے خالازاد ماموزاد جو جتنے ہیں نا، وہ بعد میں جو ان سے جنہوں نے چربا لیا، ان کا چبا ہوا جس نے کھایا، انہوں نے تو صرف اتنی جرت کی تھی توجہ کے ساتھ، کیسے میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا بھرم رکھتا ہوں، اور میرے نزدیک کوئی اور ذات بھرم والی نہیں، جو ان سے منسلک ہوگی وہی بھرم والی ہے، اور میں نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دو تقریر نعرے لگائے گا یہ میرا ہاتھ چومے گا یا یہاں سے ناراض ہو کر جائے گا، میرا غرض وہ نہیں ہے، نہ میں کوئی میڈیا پر بیٹھ کر بیوقوف بنانے والا کوئی ڈاکٹر بن کر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ یہاں پر حق بیان کرنے کے لیے ممبر رسول پر یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہاں اعتراض کی آپ کو گنجائش ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی نقطہ کوئی دلیل آپ کے ذہن میں ہو، الحمدللہ فراغ دلی کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیں میرے دوستوں، یہاں پر یہ بات جو کر دی گئی تھی، کیونکہ بحث سے پہلے مسالک آپ کو سمجھا دوں تاکہ آگے کی لذت اور حلاوت آپ کو پتا چلے، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جناب نبی کی تعلیمات اس کے دور تک مقید ہو جاتی ہے، بعد آنے والوں نے ان کا چربا کھا کر یہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا کہ نبی کی تعلیم اس کے دور تک ہوتی ہے، لیکن ان سے متاثر ضرور ہوئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ جس کا نام محمد علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا، وہ اب اس کی زبان بولنے لگے کہ جناب جس نبی جو ہوتا ہے اس کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، اب وہ یہ کہنے لگے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا مولوی صاحب ریوند کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو، کعبے کی طرف کرتے ہو، یہ کعبے کی طرف منہ کرنا یہ میرے نبی کے چاہنے سے ہے، یہ میرے نبی کے چاہنے سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، تو یہ عقیدہ انہوں نے وہاں سے لیا، تو میرا مقصد وہ تو ہیں ایسے کہ جس کو کوئی عقل مند آدمی قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ تو آپ کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ کندھے لگا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کی برادریوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، تو دراصل مسئلہ انہی کا ہے کہ جو آستین کے صاحب ہے جو آہستہ آہستہ سلو پائزن آپ کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں، یہ کیا سن لیا آپ نے شاہ صاحب سے، نبی کی حیثیت کو قرآن یہ بیان کرتا ہے، نبی کے تو یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی دعا کے لیے منع کر دیا گیا، دیکھو فنا کر دیا گیا، یعنی غیر محسوسی آدھی آدھی باتیں آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ غیر محسوسی یعنی وہ لوگ جنہوں نے کھل کر اظہار کیا تھا، علماء نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑوں نے کھل کر اظہار کیا تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، اگر ہم کھل کر اظہار کریں گے تو ہمارا بھی بڑا غرق ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی سے ان کی طرح تمام معاملات ہو، ان کی طرح رہا جائے، ان کی صفوں میں شامل ہوا جائے، اور اپنے غلیظ عقیدے جو وراثت میں ملی ہے وہ ان تک پہنچایا جائے، لیکن الحمدللہ جب تک سلاسل کے لوگ موجود ہیں، جب تک سباب اعظم موجود ہیں، یہ محفلیں ذکر مصطفیٰ سے گرم رہیں گی اور رہتی رہیں گی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، جو نبی کے نام پر کھڑے ہونے سے شرمائے وہ کتنا بڑا بےمان ہوگا مجھے بتائیے، کھل کر کہیے، یعنی اگر مشرف اس کو بلائے تو یہ گھر سے نہیں تین دن سے کپڑا دھو رہا ہوگا کہ اس میں کہیں سے داغ نہ رہے، اور اس پر چار چار استریاں چلا رہا ہوگا کہ جنرل صاحب اس کو اگر کہیں مولانا بیٹھو تو کہے گا نہیں نہیں میں آپ کے سامنے کہاں بیٹھ سکتا ہوں، تو یہ غلیظ ایسے ہیں کہ جب مشرف قومی اسمبلی میں آتا ہے تو جناب یہ سارے ملے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب نبی پاک کے نام پر کہا جاتا ہے تو کہتے کہ بیٹھ کر درود نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر درود نہیں ہو سکتا، میں نے کہا بیٹھ کر ہو سکتا ہے لیکن جب سارے مسلمان کھڑے ہو تو تجھے کھڑے ہونے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے لیکن یہ تیری الگ حرکت کہ سارے مسلمان کھڑے تو بیٹھا ہے تو تو ابلیس کا نوازا ہونے کی دلیل دے رہا ہے یہاں پر، کہ سارے فرشتے وہاں سجدے میں جھکے تھے وہ اکیلا اڑا ہوا تھا، دیکھیے سارے فرشتے سجدوں میں جھکے ہوئے تھے وہ اکیلا اڑا ہوا تھا، تو اس نے تو کیا اس کے رستے پر چل رہا ہے، تو اجماع کی طرف آ، سباب کی طرف آ، گروہ کی طرف آ، جماعت کی طرف آ، تو میں پوچھتا ہوں جناب کہ نبی جو خدا کا نائب ہے جس کو راضی کرنے سے خدا خوش ہو جاتا ہے، اس کی تعظیم سے جس کا دل باز آئے وہ اپنے ایمان کا علاج کرائے، اس نے کس سے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کس سے مریدی کی دعوت کو قبول کر لیا، اس نے کس کے پیچھے سر منڈا کے چلنا شروع کر دیا، کیا اس نے قرآن میں نبی کا یہ نبی کی عظمت نہیں دیکھی، نبی کی یہ شان نہیں دیکھی کہ ابلیس کے کروڑوں سال کے سجدے تھے لیکن ایک آدم کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے ساری عبادت پر پانی پھیر دیا، فرمایا نکل جائے یہاں سے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وکان کانا یہاں پر سارا کے معنی، یعنی تو کافر تھا نہیں، تو کافر تھا نہیں اب ہو گیا، کیونکہ یہاں پر کانا سارا کے معنی میں، وکان من الکافرین وسارا من الکافرین، یعنی کافر ہو گیا، یعنی اس عمل سے پہلے ابلیس کافر نہیں تھا، اس عمل سے کافر ہوا، ارے کون سے عمل سے، سجدہ وہ آدم کو نہیں کر رہا، خدا کو تو کر رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہمیں ایسے سجدے نہیں چاہیے جس میں محبوبوں کی تعظیم نہیں ہوتی، ہمارے دربار میں ایسے سجدے قبول ہی نہیں ہوتے کہ جس میں محبوب کی تعظیم نہیں ہوتی، کسی شاعر نے جو لکھا اللہ اسے غریق رحمت فرمائے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللهم صل على محمد وبارك وسلم. میرے عزیزوں, میں یہاں پر چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی قیمتی اوقات بھی میرے سامنے محفوظ ہے. یہ قرآن آیات اور فلسفے کو سنیں اور پڑھیں, پھر اس کے بعد گھر میں جا کر تلاوت قرآن پڑھیں کہ یہ وہ عظمت والا نبی ہے جس کے سینے پر قرآن اتر رہا تھا. نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, اس کو ذہن میں رکھیے. نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, پیغمبر ہوتا ہے لیکن محض نہیں ہوتا, وہی نہیں ہوتا, اس کا اور بھی منصب ہوتا ہے. نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا جو آپ کو آہستہ آہستہ ڈوز دیا جاتا ہے. کیا جماعت کون سی تھی؟ جماعت اسلامی. میں نے کہا سبحان اللہ, نام تو بڑا پیارا ہے. مودودی صاحب کی کتاب پڑھتے تو مودودی صاحب کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے اپنے معاملہ رسالت کو نبھانے میں کوتاہی کی. یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ تفہیم القرآن اٹھاؤ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی پوری تفسیر وہاں پر جا کر پڑھ کے دیکھو. تو جو یہ کہے کہ نبی رسالت کے معاملے میں کوتاہی کرے تو خدا نے اس کو نبی بنایا جو کوتاہی کر رہا ہے؟ خدا ایسے بندے کو نبی بنا رہا ہے کہ جو نبوت میں کوتاہی کرے؟ نبوت کی کوتاہی کرنا, فرائض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, اور نبوت کی تبلیغ تو فرض الافرض ہے, سب سے بڑا فرض ہے. اس میں تو خود کفر لازم آتا ہے. العیاذ باللہ, نام جماعت اسلامی, عقیدہ ایسا. نام تو آپ جبریل رکھ لیجئے, نام تو آپ جبار رکھ لیجئے, ستار رکھ لیجئے, غفار رکھ لیجئے, لیکن اس کے معنی پر بھی تو عمل ہونا چاہیے, اس کی حقیقت پر بھی تو پہنچنا چاہیے. تو میں یہ مقصد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, نبی محض خدا کا قاصد نہیں ہوتا, نبی محض خدا کی طرف سے پیغام دینے والا نہیں ہوتا, بلکہ رب کریم اسے محض پیغمبر نہیں بناتا, بلکہ اس کائنات میں اپنا نائب بناتا ہے. اس کی توہین خدا کی توہین ہوتی ہے, اس کے پاس آنا خدا کے پاس آنا ہوتا ہے, اسے خوش کرنا خدا کو خوش کرنا ہوتا ہے, اس سے ناراض ہونا خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. رب کریم فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم نے اس دھرتی پر اپنے ان محبوبوں کو اپنا نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے. اب ابن تیمیہ نے یہاں پر اس لیے کہا کہ فقامہ اللہ تعالی مقام نفسہ, اردو ترجمے میں اس کی جازمیت ختم ہو جاتی ہے, لیکن عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ کتنے جازمیت والے الفاظ ہیں. مقام نفسہ فقامہ اللہ تعالی, کیونکہ ہر زبان اپنی خوبی رکھتی ہے, جب اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو 50% خوبیاں اس کی ختم ہو جاتی ہے, لیکن کسی عربی کے سامنے یہ لفظ کہیں تو وہ جھوم جائے گا سرکار کے عشق میں کہ فقامہ اللہ تعالی مقام نفسہ, اللہ نے قائم کیا اس دھرتی پر اس کو اپنا نائب بنا کر, اپنے حکم میں, اپنے بیان میں, اپنی تعریف میں, اپنے ناراض ہونے میں, اپنے خوش ہونے میں. فرمایا کہ جب تم اس کے پاس آؤ گے, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, تم اس کے حکم کو مانو گے تو گویا کہ تم نے میرا حکم مان لیا ہے. تم اس کا حکم مانو گے گویا کہ تم نے میرا حکم مان لیا. اب دیکھیے, میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سلطان حمید نے یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دی ہے, اگر کوئی شخص مسلمان ہو, اب دیکھیں نبی محض سربراہ ہو, اگر مشرف صاحب کسی عورت سے کہے کہ فلاں سے نکاح کر, وہ کہے میں نہیں کرتی, کافر ہو جائے گی. مشرف صاحب کسی سے کہیں جناب او بھائی فلاں کام کر دو, وہ کہتا میں نہیں کرتا, اس کو درے مرے لگ جائیں گے, کوئی صدا ہو جائے گی, لیکن ایمان تو نہیں جائے گا, اس کا ایمان تو نہیں جائے گا. لیکن نبی کی مثال ایسی نہیں ہوتی. اب سیدہ زینب کا آپ نے واقعہ جمعے کی تقریر اور سورہ حضاب میں پڑھ لیا ہے. سیدہ زینب جب جن کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام جو سرکار کے بیٹے کے نام سے مشہور تھے, زید بن عبداللہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, سرکار نے پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جحش اپنی پھوپھی کی بہن کے پاس جو ماں کی طرف سے قریشیہ تھی, کہ تم نکاح کرو. وہ سمجھی کہ سرکار نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, وہ خوش ہو گئی, انہوں نے قبول کر لیا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو سرکار کے غلام کا ہے, وہ ناراض ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا. سرکار نے فرمایا کیوں ناراضگی کے بعد؟ عرض کی کہ حضور ہم تو یہ سمجھے کہ آپ کے بھائی نے کہا, عبداللہ بن جحش نے, کہ حضور ہم یہ سمجھے کہ آپ کی طرف سے نکاح آیا ہے تو ہمارے لیے تو شرط کی بات تھی, لیکن آپ نے غلام کی بات کی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے, رب کریم نے آیت اتار دی. یہ محض پیغمبر نہیں ہے. ہر آزاد عورت کو اجازت ہے جہاں شادی کرے. وہ شریعت کا ایک مسئلہ, اگر بالغ ہو جائے تو ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہو سکتی ہے اس کی, یہ تو مسلم بات ہے, لیکن کرنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اخلاقیات کے خلاف ہے. اور یہ فتوے منظر عام پر بھی نہیں بیان کرنے چاہیے, ٹی وی پر کرتے ہیں. ٹی وی پر ایک بہت بڑا فاسی فاجر بیٹھا ہوگا اور وہ علماء سے کہے گا کیا بغیر ولی کے شادی نہیں ہو سکتی؟ علماء یہ بات ٹی وی پر نہیں بتانا چاہتے, اس لیے کہ پورا معاملہ الٹ جائے گا, کیونکہ بعض سچ ایسے ہیں جو ایک شرافت کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ٹھیک حقیقت, لیکن اگر یہ اجازت مطلقاً دے دی جائے
اور آزاد کر دیا جائے کہ ہاں لڑکی بغیر ولی بغیر ماں باپ کی اجازت کے بالغ لڑکی شادی کر سکتی ہے تو یہ مسلم حقیقت, لیکن ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. جب ہمارے معاشرے نے یہ حیا کی اس دستور کو قائم رکھا ہے, جو حیا ضروری ہے, یہ مسئلہ صرف جائز ہے, حیا فرض ہے, تو جب فرض کے تحت یہ مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ ہمارا جو میڈیا جو یورپ زدہ ہے, امریکہ زدہ, جو ان کی عیسائیوں اور یہودیوں کی اولاد ہیں, یہ علماء کو چھیڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ بتائیے نا آپ کیا نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اس سے کہتے ہیں تیری بہن اگر تیرے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو یہ خوشی ہوگی, یا تیری بیٹی تیرے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو خوشی ہوگی, تو یہ ساری ایسی دہریت کی چیزیں ہیں جو میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشروں میں انتشار اور ناسور بنانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بالغ لڑکی, یہ جائز ہے, مسلم بات ہے کہ بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, کوئی اسے پابند نہیں کر سکتا, یہ فلاں مرد ہے اسی سے تو شادی کرے گی, اگر تم نے شادی نہیں کی تو تیرے سارے عمل خراب ہو جائیں گے اور تو کافرہ ہو جائے گی, کوئی نہیں کہہ سکتا. سیدہ زینب بنت جحش نے جب انکار کیا اور گویا کہ پسو پیش کی, رب کریم نے آیت اتار دی, ما کان علی مومن ولا مومنتی, مومن ہے تو ایمان بچا, خالی ہے نہیں تو سجدے کر لیے تو کہنے کا بس یہ میرے لیے مومن کافی تھا. فرمایا نسبت کو بچا, فرمایا وما کان علی مومن ولا مومنتی, میں یہ کہتا ہوں نمازوں پہ فخر مت کرو, مصطفیٰ پہ فخر کرو علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے آقا پر فخر کر لیا اس کی نمازیں بھی بچ گئی, روزہ بھی بچ گیا, اس کے سارے عمل بچ گئے, وہ قیامت میں پہنچا تھا تو کچھ نہیں اور جنت میں چلا گیا, ایک سب کچھ کرتا تھا اسے پھینک دیا گیا, پوچھا کیوں, کہا اس کے پاس مصطفیٰ تھے, اس کے پاس کوئی نہیں تھا. اس نے فاضل بریلوی کہتے ایک طرف میرا اللہ کریم, ایک طرف میرے محمد کریم, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے. فرمایا وما کان للمؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرۃ, فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے, اللہ کا فیصلہ سنا کبھی آپ نے, آواز آئی کوئی, آواز آئی ایک جیسے اللہ کی, اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے ابھی آپ پوچھے آپ اتنی جستجو کرتے ہیں تو کبھی اللہ کی آواز سنی آپ نے, تو یقیناً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اللہ کی آواز کسی نے سنی. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول فیصلہ کر دے, یعنی میری محبوب کی زبان پر میں خود بولتا ہوں, اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب ہی بولتا ہے. فرمایا کہ اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے, ان یکون لهم الخيار, فرمایا کسی مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں, رسول اس کے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ اس میں مطلقاً, اگر ایمان بچانا ہے مطلقاً وہ بال برابر بھی پسو پیش نہیں کر سکتی, بال برابر بھی پسو پیش. یہ نبی کا منصب بیان کیا جا رہا ہے, یہ نبی کا, یہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ملک کے سربراہ سے, جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بس کتاب دے دی نا, اب کتاب پڑھیے آپ. میں نے کہا کتاب پڑھیے کس سے پڑھیں, تو کہا آئیے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں خلاصہ تفسیر پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا تجھ سے خلاصہ تفسیر پڑھیں یا محمد رسول اللہ سے پڑھیں, جب تو اپنی طرف خلاصہ تفسیر کے لیے بلاتا ہے تو جس نبی پر نازل ہوا قرآن اور جس کی شان اول یہ ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, جو قرآن کی تفسیر دیتے ہیں, تو یقیناً جنہوں نے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن سمجھا انہیں قرآن کی ہر آیت سے محبوب کی شان نظر آتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بات واضح کروں, اللہ کے رسول اللہ کا پیغام بھی بیان کرتے ہیں, توجہ چاہوں گا, یہ میں مقدمہ دعویٰ کر رہا ہوں اس تقریر میں, آئندہ تقریر میں دلیلیں چلیں گی ان شاء اللہ. دعویٰ غور سے سن لیجئے, نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, نبی محض قاصد نہیں ہوتا, نبی محض پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا, بلکہ وہ خدا کا نائب بھی ہوتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک خدا اپنی رحمتوں کا سمندر اس کے اندر موج زن کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا تھوک بھی لے جائے تو شفا مل جاتی ہے, کوئی اس کا تھوک بھی لے جائے تو شفا مل جاتی ہے. نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں کہ جی نبی کے پاس شفا کا کیا تصور, تو ہم نے کہا نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا. جس نے اس چیز کو سمجھا ہے ان صحابہ سے پوچھو کہ جس نبی نے جس برتن میں وضو کیا, چلو وہ ہاتھ سے چھلک رہا ہے پانی وہ تو شفا ہے, لیکن صحابہ تو اس برتن کی تری کو بھی مل رہے ہیں, اس برتن کی تری کو بھی مل رہے ہیں, برسوں بال کو سلامت رکھ رہے ہیں اور ڈبا کر پلا رہے ہیں تو مریضوں کو شفا مل رہی ہے. کیا ثابت ہوا کہ نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, نبی محض قاصد خدا نہیں ہوتا, قاصد خدا ہوتا ہے لیکن وہ منبع شریعت بھی ہوتا ہے, منبع رحمت بھی ہوتا ہے, مشکل کشا بھی ہوتا ہے, داتا اور غوث بھی ہوتا ہے, جو اس کے دربار میں آتے ہیں اس کو نواز دیتا ہے اور فخر سے پھر اس کے غلام کہتے ہیں کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. تو نبی قرآن کے احکام کو بھی بیان کرتا ہے, اللہ کے حکم کو بھی بیان کرتا ہے اور اپنا بھی حکم دیتا ہے.
یعنی قرآن میں کہا نماز فرض تو نبی نے کہہ دیا نماز فرض، نبی نے کیا کہہ دیا نماز فرض، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ فلانی چیز حرام ہے، سکالی صلاح نے کہہ دیا یہ فلانی چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا، یہ اللہ کا حکم بتا دیا. قرآن نے کہہ دیا جناب نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، زکات فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ اپنا حکم بتا دیا. ایک شخص آئے کہنے لگا حضور ایک شخص پر مسلمان ہوں گا، فرمایا کیا؟ کہا دو وقت کی پڑھوں گا تین وقت کی نہیں. نبی اپنا حکم بتاتا ہے کہ جا اجازت ہے، جا اجازت. قرآن کہتا ہے روزہ فرض ہے، نبی کہتا ہے روزہ فرض ہے، سن لو لوگوں روزہ فرض ہے. قرآن کہتا ہے جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑے گا 60 روزے پہ در پہ رکھنے پڑیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کہا دیکھو یہ حکم قرآن کا سن لو. ایک جڑا ہوا آتا ہے اور سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے، قریب آتا ہے، حضور میں نے تو روزہ توڑ لیا. فرمایا 60 رکھ. کہا حضور یہ رکھو ایک روزے میں یہ حال ہے تو 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا جا صدقہ دے دے سب کو. فرمایا حضور میں سب سے بڑا مسکین. فرمایا کھجور لے جا کر خود کھا لے. فرمایا یہ کھجور لے کر مدینے والوں کو کھلا دے، صدقہ ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا. اور اس کے حضور میں سب سے زیادہ مسکین. فدحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدن نواجزہ، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے اس کی ڈھیلے پن کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دمدان نظر آنے لگے. فرمایا جا کیا یاد رکھے گا خود ہی کھا لے کفارہ ہو جائے گا. تو یہ وہ حکم ہے جس کا پالن بنایا جا رہا ہے، یہ وہ حکم ہے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کوئی مومن اور مومنہ اس سے محرف نہیں ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وما آتاکم القرآن فخذوه، یہاں پر یہ نہیں فرمایا وما آتاکم القرآن فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن تمہیں جو دے دے لے لو، قرآن جس سے باز رکھے منع کرو نہیں، بلکہ فرمایا رسول جو تمہیں دے دے لے لو. رسول جس سے ہم یہ پوچھتے ہیں قرآن کے وہ بڑے بڑے شیروانی پہننے والے مدعیوں سے کہ جناب قرآن تو ایک ڈھنگ اسٹائل سے کلام کرتا ہے، اس کا لفظ کہیں غیر ربط نہیں ہوتا، غیر موضوع نہیں ہوتا، فضول کلام کہیں نہیں ہوتا، تو جب قرآن کی اتباع کروانی تھی تو رسول کا لفظ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ما آتاکم الرسول؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ما آتاکم اللہ؟ ما آتاکم القرآن؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ما آتاکم الرسول؟ پتا چلا کہ قرآن کی تو اتباع ہوگی، شریعت کی تو ہوگی، فرمایا ہمارا نائب ہے جس سے یہ خوش ہو گیا اس کی بھی ہوگی. یہ الگ بات ہے، اب سن لیجیے اہل سنت کا عقیدہ، یہ الگ بات ہے کہ رسول منشاء خدا کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی طبیعت کو آزادی دی جاتی ہے، اس کی طبیعت مزاج پاک کو آزادی دی جاتی ہے. کئی حدیثیں موجود ہے کہ آپ نے نہیں رمضان کی فضیلتیں نہیں سنی، رمضان میں درس نہیں سنے؟ فرمایا جس نے افطار کرایا کسی مسلمان کو، خدا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. ایک غریب صحابی کھڑے ہوئے کہا حضور میں تو نہیں کرا سکتا. فرمایا دو گھونٹ دودھ پلا دینا. یہ کیا جبریل سے پوچھ کے بولا؟ چلو پہلی بات تو جبریل سے پوچھ لی تھی، خدا نے بتا دی تھی کہ محبوب ان سے کہہ دے کہ جو افطار کرائے گا کسی روزے دار کو اس کی گردن کو ہم جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیں گے. لیکن وہاں تو برجستہ سوال ہو گیا کہ حضور ہم تو اتنا دسترخوان کو آراستہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا دو گھونٹ دودھ پلا. تیسرا کھڑا ہوا کہا حضور میرے پاس تو دودھ کی سکت نہیں. فرمایا پانی پلا سکتا ہے؟ کہا کہا تجھے بھی خدا حرام کر دے. یہ کیا ہے؟ یہی شریعت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ فتوے کہاں جائیں گے جناب؟ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شریعت نافذ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور، سرکار نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں اس کی تربیت کرے، اس کو پالے، دینی تعلیم دے، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. اور اس کی حضور دو ہو؟ فرمایا اس کے لیے بھی. کہا حضور ایک ہو؟ کہا اس کے لیے. فرمایا میرا مزاج دیکھ کر بات کیا کرو، جب میں خوش ہوا کروں اور میرے رب کے جمال مجھ پر اتر رہے ہوں تو پھر مجھ سے باتیں کیا کرو. صحابہ دیکھتے تھے میرے آقا، میرے مولا، میرے والدین کی عزت ہے ان کے قدموں پر قربان. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی فتح الغیب کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار کے قلب پر خدا دو انوار اتارتا ہے، ایک جلالی اور ایک جمالی. جب جلالی اترتے تو حضرت عمر جیسا قریب نہیں بیٹھ سکتا. حضرت عمر خود، سیدنا غوث اعظم لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے، میں سرکار کی محفل کو چھوڑ کر اس وقت نکل جاتا تھا، سارے صحابہ دربار کو خالی کر دیتے تھے. فرمایا کب؟ کہ جب خدا اپنے جلالی انوار محبوب پر اتار رہا ہوتا. راوی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا؟ فرمایا وہ جلالی انوار جب محبوب کے قلب پر اترتے تو سرکار کا سینہ ایسے گرجتا تھا جس طرح بادل گرجتا ہے یہ ہنڈیاں کھولتی ہے. فرمایا ہم پھر محفل کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے. فرمایا لیکن جب سرکار پر انوار جمالیہ ہوتا تو بے ساختہ سرکار کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا ہوتا تھا.
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اپنی طبیعت کے مطابق مزاح فرما رہے ہوتے تھے، کسی صحابی سے کچھ کہہ رہے ہوتے، پھر ہم ساحل کو ڈھونڈ کر لاتے تھے، اب مانگ، اب دیکھ جمال اور انوار کی برکتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو ساحل پہنچتا تھا تو خالی ہاتھ لے کر آتا، دو جہانوں کی عزت لے کر جاتا تھا۔ یہ ہے شریعت مصطفیٰ، یہ ہے منصب رسالت، اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول قرآن سے کوئی یہ نہ کہ رسول اپنی شریعت بناتا ہے، میں نے کہا ہاں اپنی بناتا ہے۔ کہیں گے جناب کیسے بناتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر یہ وہی بات تھی تو اس میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کے پاس میں کچھ ہے نہیں تو اس کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آگے کا جملہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہر تبلیغ کی تقریر کرنے والا یہ پہلی آیت پڑھتا ہے کہ جناب اولی الامر منکم، جو تمہارے مقتدا بنایا گیا اس کی گویا کہ اتباع کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تھوڑی دیر میں اس کو تقریر سے روک کر کہیں کہ جناب رسول کے پاس ہوتا تو کہ نہیں ہے تو اس کی کیا اطاعت کرو؟ بولے نماز پڑھو، وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ کرو در، ہم نے کہا وہ تو اللہ نے حکم دیا۔ کہا زنا نہیں کرو، ہم نے کہا تو اللہ نے حکم دیا۔ کچوری نہیں کرو، ہم نے کہا تو اللہ نے حکم دیا۔ یہ تو سارے حکم اللہ کے، تو اطاعت تو اللہ کی، رسول کی اطاعت کا کیا مقصد ہے؟ بیان کرو یہاں پر وضاحت کرو کہ یہاں پر قرآن نے رسول کی اطاعت کیوں بیان کی، کہ واقعی اللہ واقعی رسول، کہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور خدا کی بھی اطاعت۔ تو یہ ساری اطاعت تو خدا ہی کی ہے، رسول کی اطاعت کون سی ہے؟ فرمایا جو محبوب اپنے انداز میں کہہ دیتا ہے اور اسے اشاق سمجھتے ہیں۔ قرآن کا کوئی لفظ غیر موضوع نہیں ہوتا، کوئی ہر لفظ جہاں پر آیا اس کی وہاں ضرورت ہے، کوئی بے ربط نہیں۔ جب کوئی بے ربط نہیں تو کیوں کہا گیا واطیع اللہ واطیع رسول؟ جب ساری اطاعت اللہ کی ہو رہی تو رسول کی اطاعت کی کیا بات؟ پتا چلا کہ رسول کی مرضی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس کے تحت خدا قرآن کے عام حکم سے وہ کسی کو خاص کر دے اور خاص سے کسی کو عام کر دے تو رب کریم اس کو بھی شریعت بنا دیتا ہے۔ میں ایک روایت یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر کے آئندہ تقریر کے لیے آپ کی توجہ لے کے چلتا ہوں۔ تھوڑا وقت آپ میری طرف دیجیے اور محبت سے دونوں پڑھ لیجیے، پانچ منٹ میرے پاس ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے وراثت کے بارے میں، وراثت کے بارے میں قرآن کیا حکم بیان کرتا ہے؟ نبی کریم شاہ فرماتا سورہ نساء میں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، کہ اگر وارث جو بندہ ایک آدمی مر گیا اس کی وارث ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر گیارہ، آیت نمبر گیارہ سورۃ النساء، اللہ فرما رہا ہے جب کوئی آدمی مر جائے اس کی اگر ایک بیٹی ہو تو وراثت میں آدھا مال دیا جائے، آدھا مال دیا جائے۔ جب سیدہ فاطمہ پہنچی حضرت ابو بکر کے پاس، اب دیکھیں شریعت اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جناب ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا تو نہ مان، صحابہ نے تو مانا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم۔ اب قرآن نے دیکھیں خاص حکم بیان کیا ہے، کوئی مرد، عام حکم ہے یہاں پر مرد کے اعتبار سے، کوئی بھی مرد ہو اگر وہ انتقال کر جائے اس کی اولاد میں صرف اگر اس کی بیٹی ہو تو اس کو مال سے آدھا حصہ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ صدیقہ کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے میرا حصہ دیجئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے حدیث پڑھی، یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے حدیث پڑھی کہ ہم خدا، سرکار نے فرمایا کہ ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ہم مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ جو ہمارا مال ہوتا ہے وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر نے اس پر ہی فتویٰ رکھتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو سرکار کی وراثت سے حصہ نہیں دیا، اس لیے کہ سرکار نے خود اس میں تخصیص کی ہے کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی، اگر مال ہوگی تو لوگ اعتراض کریں گے، اچھا نبی مال جمع کرتا ہے، جس طرح کہ مودودی نے بکواس کی سیرت دو عالم کے اندر کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں لکھا کہ جب حضرت خدیجہ نے سرکار کو گھبرایا ہوا دیکھا تو کہا، مودودی خود لکھتا ہے سیرت دو عالم، اٹھا کر دیکھیے آپ صفحہ نمبر 113 پر وحی کے نزول کے تحت جماعت اسلامی کا بانی ابو العلیٰ مودودی، جس کو لوگ بڑا مفکر کہتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے، اردو کے الفاظ میرے ریکارڈ ہو رہے ہیں، میری بات سے ناراض ہونے سے پہلے مسلمان تو سن لینا کہ میرے سے زیادہ حق اور مودودی سے زیادہ حق تجھ پر سیدہ خدیجہ کا ہے، میرے سے زیادہ حق اور جماعت اسلامی سے زیادہ حق تجھ پر رسول کی عزت کا ہے، تو غور سے سن، جس کو تو ووٹ دے رہا ہے نا، ناظم بنا رہا ہے، ایم این اے بنا رہا ہے، دیکھ سن یہاں پر، جماعت اسلامی کا بانی ابو العلیٰ مودودی کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر آئے تو حضرت خدیجہ نے تسلی کیسی دی، فرمایا میاں گھبراتے کیوں ہو، اب تو پیری کی دکان کھلے گی اور میں مال سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں، میں نذرانے سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں، ہے کوئی میرے پاس لوگ آئے یہاں پر،
کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کتاب لے جا اور پروفیسر کو کہو پوری رات پڑھ، نہیں تو مجھے بلا، نہیں تو ادھر آ جا. بولے نہیں، فوٹو اسٹیٹ، درجنوں فوٹو اسٹیٹ کوئی لے کر گیا. میں اس پر احسان یا زور نہیں دکھا رہا، میں صرف اس لیے کہ یہاں حق بولا جاتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں بولا جاتا. ہماری کیسٹ لے جائیں، اس کو سنیں. ہمارا مقصد کسی کی تردید نہیں، کسی کو گالی دینا نہیں، کسی کی تنخیص کرنا نہیں. ہم الحمدللہ جب نبی کی تعظیم بیان کر رہے ہیں تو محبت کرنے والے شخص کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ محبت میں کامل جب ہوگا کہ جب وہ محبوب سے محبت کرے، اس کے دشمنوں سے نفرت کرے. اب دشمن ضروری نہیں کہ جناب کوئی کوٹ کے کھڑا ہو جائے. آج اگر کوئی یہ کہے کہ مودودی مر گیا، یا وہ سفید داڑھی والا بھی فارغ ہوا ہے سیٹ سے، کیا نام تھا جی اس کا، نعمت اللہ، ابھی وہ فارغ ہوا، تو قاضی حسین اس کے بارے میں کہا رہے چلو اب تو پیری کی دکان کھلے گی اور مال کا نذرانہ جمع کریں گے. قاضی صاحب یہ بیان دے سکتے جنگ میں؟ یہ لفظ اتنے چھوٹے سے، جس کی اوقات ایک سنی کی جوتی کی اوقات اس سے اچھی ہے، اس نعمت اللہ سے، اس لیے کہ سنی عقیدہ اچھا ہوتا ہے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا جب تم اپنے ایک گوا کے ڈیڑھ فٹ کے کسی لیڈر کے لیے بات نہیں کر سکتے، جس کی عزت بیان کرنے میں بھی گویا کہ میڈیا میں جن کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، تو تم امام الانبیاء کے متعلق اور سیرت کا نام لے کر یہ بات کرتے ہو کہ نبی کی بیوی سیدہ ختیجہ اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میاں گھبراتے کیوں ہو، اب تو پیری کی دکان کھلے گی اور میں نذرانے سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیر صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے بانی مولانا یہ ابو العالی مودودی. اس لیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہلے جماعت اسلامی میں تھے، سیٹ پر کھڈا ہوا تو میاں طفیل ادھر ہو گئے اور انہوں نے تنظیم اسلامی بنا دی. میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن کا درس یہاں پر پفلیٹ بیٹھا تھا کچھ دن پہلے، کہ کوئی بھی ہو جی درس سننے میں کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو. ہم نے کہا جی ہر بہتی چیز کو باغ نہیں کہا جاتا. یہ کہا کہ کوئی بھی ہو تو درس سننے میں کیا جاتا. ہم نے کہا ہمارے بزرگوں کی وصیت ہے، حضرت امام ابو سیرین علیہ رحمت تعبیر رقیا کے بادشاہ، امام بخاری کے دادا استاد، وہ فرماتے کہ ان ھذا العلم دین فانظر ما تاخذون دینکم، کہ جب تمہارے سامنے کوئی دین بیان کرے تو دیکھو جو دین بیان کر رہا ہے وہ ہے کون. تو جو خود غلاظت میں مبتلا ہو یا چور کو صحیح کہے، وہ دین کیا بیان کرے گا؟ کوئی انگریزی کی کتاب تو نہیں ہے. اس کو بیان کرنے کا وہی حق رکھتا ہے جو ذات مصطفیٰ کو معظم سمجھے اور خود تعظیم کرے اور تعظیم کرنے والوں کے زمروں کے اندر وہ شامل ہو جائے. تو میرے دوستو دیکھو، یہاں پر قرآن نے کہا کہ جب باپ مر جائے تو بیٹی کی وراثت آدھی، پوری آدھی ملکیت، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے دیا نہیں دیا. اس حدیث سے تخصیص کی کہ سرکار نے فرمایا انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی ہے، کیش نہیں ہوتا ہے، درہم و دنانیر نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ امت کے لیے، پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کا اس پر حق نہیں ہوتا. ہاں اولاد کا حق صرف اس کے علم پر ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت علم. سیدہ فاطمہ کے سامنے حدیث پڑھی، سیدہ فاطمہ مطمئن ہوگی، آپ گھر چلے گئے. مولا علی کے سامنے پڑھی، مولا علی مطمئن ہو گئے. پتا چلا قرآن کے اس عام حکم کے سامنے پوری امت نے سرکار کی اس خصوص خاص مسئلے پر عمل کیا. ورنہ قرآن نے تو عام کہا تھا کوئی بھی مرد ہو، چاہے رسول ہو یا جو بھی ہو، لیکن سرکار نے جو حکم بیان فرمایا تو ساری امت نے قرآن کے عموم کے مطابق موجود ہونے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خصوصی حکم کو لیا. اسی کو کہتے ہیں شارع، اسی کو کہتے ہیں مختار. پتا چلا سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کو یہ فتویٰ بتا کر اس بات کی دلیل دی کہ نبی شریعت بیان کرنے نہیں، شریعت نافذ کرنے بھی آتا ہے. نبی شریعت نافذ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. انشاءاللہ یہ تو بہت ایک ہی میں مثال دی ہے. آنے والے درس میں مزید قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک رسول کو راضی نہیں کرو گے تو نہ قرآن تمہیں بچا سکتا ہے نہ کوئی اور بچا سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن فائدہ جب دے گا کہ جب رسول راضی ہوں گے، قرآن کے اثرات تم پر جب اتریں گے. اس لیے کہ قرآن اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے عرفان اور اکرام کے ساتھ کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی ہے. دعا کیجیے ہمیں اللہ منصب رسالت، نبی کا منصب اس تقریر کو لے کر یہاں سے ذہن سے اٹھیں. نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا، محض قاصد نہیں ہوتا، محض پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس دھرتی پر خدا کا نائب ہوتا ہے. اس کا ہاں کہنا خدا کا ہاں کہنا، اس سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا. یہاں ہم کہتے ہیں پانچ منٹ سلام پڑھو، بولے خدا ناراض تو نہیں ہوگا. میں نے کس سے پڑھ لیا دین؟ اس لیے کہہ رہا تھا 40 دن وہاں لگا، 40 منٹ یہاں لگا لے. یہاں 40 منٹ لگا کہ شریعت مطہرہ، تجھے شریعت مطہرہ سے واقفیت ہو جائے کہ رسول کو راضی کرنے سے ہی خدا خوش ہوتا ہے. وہ نمازیں تو پڑھتا ہے، لیکن جب تک اس پر سرکار کی محبت کا رنگ نہیں چڑھے گا تو وہ نمازیں بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی. خشک عبادت خدا قبول نہیں کرتا، بلکہ رنگی ہوئی عبادت
قبول کرتا ہے. اور وہ کیسے رنگ سے رنگی ہو؟ صبغت اللہ, وہ خدا کا رنگ ہے. اور خدا کا رنگ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ.
سروں کو جھکا لیجئے اور اس محفل, اللہ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے, ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اور آج